سترہ جمادی الآخرہ 1421 مطابق 15 ستمبر 2000 سورہ بنی اسرائیل شریف آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا نُفُورًا إِلَّا إِلَٰهَ إِلَّا ہمیشہ کی ماں کے بعد اللہ ہی آتا ہے، الہ ہی نہیں سکتا ہے۔ وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن جب اس پر اسٹاپ کریں گے تو آواز کو تھوڑی دیر تک رکھیں گے ومن فیہن کی تشدید ہے نا، تشدید کی ادائیگی دو حرف کے برابر ہوتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن وفي آذانهم وقرا
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ہم جو سمجھ تو اللہ کو مسلسل الہی پڑھتے آ رہے ہیں تو کتنا فرق ہو جاتا ہے بہت نقصان ہوتا اللہ جو ہوتا ہے یہ تک کے معنی میں آتا ہے اور اللہ جو ہے یہ استثناء کے معنی میں آتا ہے
انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل للذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا آمنت بالله صدق الله العظيم
ہم دنیا کی ہر کتاب پڑھتے ہیں اور بہت انٹرسٹڈ ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن قرآن پاک جس پہ زیادہ انٹرسٹ ہونا چاہیے تھا اس کو نہیں پڑھتے, افسوس بات ہے. یہ مسلمان کی زندگی کا خمیر ہے قرآن پاک,
مالا خون کھڑا
دینا, لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو صحیح نہیں پڑھا اور اس کو صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مرغوب سے, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا. گزشتہ رکوع میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت ہی اہم اور ضروری تھے, ان کا ذکر قرآن میں کیا تھا. تقریباً 8 یا 9 ایسے کچھ تھیں وہ چیزیں جن کو قرآن نے مسلسل ذکر کیا تھا کہ نمبر 1 اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, نمبر 2 ماں باپ کا احترام کرنا اور ان سے کوئی ہلکی پھلکی بھی گستاخی کی بات نہ کرنا اور ان کے سامنے احترام کے ساتھ رہنا, نمبر 3 مسکینوں کے حقوق کو ادا کر دینا, نمبر 4 فضول خرچی نہ کرنا اس لیے کہ فضول خرچ اللہ کو پسند نہیں ہے, نمبر 5 بخیلی بھی نہ کرنا اور نہ اتنا سخاوت کرنا گھر کا مال سارا ختم کرنا ہو, نمبر 6 اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی بنیاد پر قتل نہ کر دینا, نمبر 7 زنا نہ کرنا, نمبر 8 کسی جان کو قتل نہ کرنا, نمبر 9 کسی مال کا کسی یتیم کا مال ہڑپ نہ کر لینا, نمبر 10 ناپ تول میں پورا پورا ادا کرنا, اور نمبر 11 کسی کی جاسوسی کے در پہ نہ رہنا, نمبر 12 زمین پر غرور و تکبر کے ساتھ اکڑ کرنا چلنا. یہ 12 احکام بیان کیے گئے گزشتہ اور اس میں بڑی تفصیلی بات چیت ہماری ہوئی تھی. آج اس رکوع میں اور اس رکوع کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ قرآن مقدس ہی کے تعلق سے ہو رہی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں, وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, اور اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی ہے. یہ واقعہ اور تاریخی حقیقت ہے دراصل کفار و مشرکین کے تعلق سے. سب سے پہلی بات تو یہ جانے کہ قرآن کا اسلوب بیان, اسلوب بیان دا اسٹائل آف رائٹنگ یا اسٹائل آف اسپیکنگ, اسلوب بیان بہت ہی انوکھا ہے. دنیا میں کسی کتاب کا ایسا اسٹائل ایسی اسٹائل ایسا اسلوب بیان نہیں. قرآن ایک ہی بات کو آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا قرآن پاک میں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جگہ جگہ ہے جگہ جگہ ہے, تو ہو سکتا ہے کبھی دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہو کہ یار ایک ہی جگہ اگر ہو جائے تو کیا نقصان تھا, جگہ جگہ نہیں. ایک کامیاب مقرر خطیب کی کامیابی یہ ہے یا ایک کامیاب استاد کی کامیابی یہ ہے کہ اپنے کلاس روم میں حاضر طالب علموں کے لیے وہ اتنا جازب ایٹریکٹیو انداز اختیار کرے کہ چاہے بودا سے بودا بچہ ہو اس کے بھی سمجھ میں آ جائے. یہ استاد کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے یا اس مقرر اور خطیب کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کہتا ہے جب کسی کی سمجھ میں آئے تو اس کو پھر دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے, پھر اور آسان کر دیتا ہے, پھر کچھ اور ایٹریکٹیو کر دیتا ہے, پھر کچھ اور جازب کر دیتا ہے, بتاتا رہتا ہے. تو قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ قرآن بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے, اس بنیاد پر اردو کا ترجمہ پڑھ لیا آپ نے اعتبار سمجھنا شروع کر دیے کہ چلو یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ایک جگہ بیان کیا تھا ہو گیا ختم ہو جانا چاہیے. نہیں, وہاں کس انوائرمنٹ میں بیان کیا گیا تھا, کون لوگ اس وقت سننے والے تھے یہ دیکھنا ہوگا. پھر دوبارہ جب بیان کیا گیا تو کس انوائرمنٹ میں بیان کیا گیا, کون لوگ سننے والے ہیں, پھر بیان کیا جا رہا ہے تو اب کون مخاطبین. تو کبھی دلیل کو کسی اور انداز میں بیان کیا گیا, پھر اس کے اندر اور خوبصورتی پیدا کی گئی, پھر بیان کو اور زوردار کیا گیا, پھر بیان میں اور زیادہ لطافت پیدا کی گئی, پھر بیان میں اور کھینچاؤ پیدا کیا گیا, یہاں تک کی سمجھ بات آ گئی. یہ قرآن کا اسلوب بیان. جو لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں یا ان کی اسٹڈی ایز لٹریری سبجیکٹ ہوتی ہے, وہ کسی زبان کی خوبی کو اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں. جانتا ہوں کہ اس میں اللہ ماشاء اللہ سب کسی نے کہا, لیکن اس میں ادبی زبان رکھنے والا کوئی نہیں ہوا میرے سامنے, میں صحیح بول رہا ہوں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے, لیکن ادبی زبان کی جو خوبی ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتے. اب ادبی زبان کی بات آئیے, ذرا سمجھ کچھ سنا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ زبان کیسی استعمال کی جاتی ہے. دیکھیں ہمارے آصف بھائی لکھنؤ کے ہیں, یہ اس زمانے میں لکھنؤ میں رہتے تھے, اس زمانے میں لکھنؤ کی شہرت تھی. اب تو خیر یہ بھی چلا ہے تو اس کی شہرت بھی چھوڑ دی. اردو زبان کے دو اسکول تھے, ایک دلی اور ایک لکھنؤ. اردو جب وجود میں آئی ہے تو اس کے پنپنے کے دو اسکول تھے, پھر بعد میں اتنا, لیکن تاریخی حیثیت سے حیدرآباد کے اسکول کی کوئی ویسی اہمیت اور افادیت نہیں ہے جتنی دلی اور لکھنؤ کی ہے. لکھنؤ کی اردو اتنی نفیس ہوتی تھی کہ لوگ دور دور سے آتے تھے سننے کے لیے, کہتے تھے کہ یار سنا ہے کہ وہاں کا رکشہ بان بھی بڑی فصیح اردو میں ہوتا ہے. یہ فیکٹ ایسی بات نہیں تھی. ایک صاحب چلے کلکتہ سے, وزیر تھے, ادب پڑھا تھا, آئے اس کے بعد ایک رکشے پر بیٹھے, وہ چار باغ اسٹیشن ہے ریلوے, بس صحیح بہت اچھے وہاں اترے, رکشہ والے بلایا, رکشے پر بیٹھے چلے جا رہے تو رکشے میں کوئی کیل نکلی ہوئی تھی کانٹی, تو وہ چب رہی تھی. اب دیکھیں زبان کی جناب لطافت و نزاکت کیا ہوتا, انہوں نے چلتے ہی بھی کہا یار رکشہ والے تمہارے رکشے میں کوئی کیل نکلی ہے, مجھے کر رہی ہے. کیا بولے تمہارے رکشے میں کوئی کیل نکلی ہے مجھے گر رہی ہے. اس نے کہا سرکار کیل ہی ہے چبھ رہی ہوگی. کیا کہا؟ یہی ہے چبھ رہی ہوگی, صحیح کرا لوں گا. سب کو رکشا چلو واپس چلتے ہیں. ابھی آپ تو جا رہے تھے چار بار یہ ایسا باغ وغیرہ دیکھنے کے لیے, کیا ہو جائے. اور میں نے سنا تھا کہ لکھنؤ کی زبان بڑی ادبی زبان ہوتی ہے, رکشہ بان بھی بڑی اچھی زبان بولتا ہے. حق یہی ہے کہ کیل گرنا نہیں بولتے ہیں, کیل چبھنا بولتے ہیں. لوٹ گئے تو زبان کی خاصیت ہوتی ہے. عربی زبان جس کی اپنی زبان ہے اس سے پوچھو جو ادبی زبان کا حامل ہے, یہ قرآن مقدس کے اندر کتنی لطافت ہے, کتنی لطافت. قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, صَرَّفْنَا كَرَّرْنَا, ہم نے قرآن مقدس کو بار بار مختلف پیرائے زبان میں اتارا ہے. کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ وہ لوگ قرآن کو سنیں, اس کی طرف مائل ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. مگر ان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں عزیز و منڈا نکورا, بجائے اس کی کہ قرآن سے قریب ہوتے, کچھ کلوز ہوتے, جو جو قرآن کو سنتے ہیں ان کا کفر اتنا مضبوط ہے کہ قرآن سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے, قرآن سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ان کے کفر کی مضبوطی کی دلیل ہے. کس کی؟ مشرکین کی, کفار کی, منافقین کی. میرا رسول اپنی مبارک زبان سے قرآن پڑھ کے سناتا ہے, اللہ کا کلام کلام الہی وحی الہی پڑھ کے سناتا ہے, سنتے ہی نہیں ہو, چہرہ پھیر لیتے ہیں, کانوں میں اگلیاں ڈال لیتے ہیں کہیں آواز نہ آ جائے. مگر جتنے سنا وہ پھر گرویدہ ہو کے رہیں گے, وہ پھر قرآن ہی کا بن کے رہیں گے. یہ خوبی ہے. کیوں قرآن آخر مختلف پیرایا جا استعمال کر رہا ہے؟ کیا قرآن صرف زبان بتانے کے لیے؟ کہ قرآن ایک ادبی زبان ہے, ایک لٹریری لینگویج ہے, عربی کی بڑی خوبصورت زبان ہے ادبی حیثیت سے, اسی لیے نہیں. اس لیے پیرایا بیان بیان اختیار کر رہا ہے کہ تاکہ ادب کے اس دائرے میں آ کر کے تم عقیدے کی پختگی کر سکو, عقیدہ سنبھال سکو, عقیدہ سنبھال سکو. یہ انگنت خداؤں کی پوجا, مٹی, کنکر, پتھر, لکڑی, لوہا, چاندی, تانبا, سونا کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے بت, مجسمے, ان کی پوجا, یہ کچھ فائدہ نہیں دی. جب ذہن آوارہ ہوتا ہے تو اس ذہن کی آوارگی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ ایک کامیاب استاد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کی سائیکولوجی سمجھے, نفسیات سمجھے بچے. قرآن تو اللہ کا کلام, وہ مکمل نفسیاتی طور پر اتر رہا ہے. چنانچہ کبھی اللہ کی کبریائی, کبھی اس کی وحدت, کبھی توحید, کبھی اس کے مقابل میں جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کی حقارت, بے بسی, ہر طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے. جن کے دل کھلے ہوئے تھے ان لوگوں نے قبول کیا, اور جن کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا وہ سوائے قرآن سے نفرت کے اور کچھ نہ پا سکے. اسی لیے قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ قرآن کی دو خوبی ہے, قرآن ہدایت بھی دیتا ہے, قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے. دونوں باتیں قرآن کی ہیں. جو قرآن کو کلام الہی اور اللہ کی ہدایت والی کتاب سمجھ کر کے اس کو پڑھے گا تو اس سے قرآن قریب ہوتا ہے اور قرآن سے وہ ہدایت پاتا ہے. اور جس نے قرآن کو صرف ایک اسلام کے قانون کی کتاب سمجھ کر کے پڑھا وہ اس سے سوائے گمراہی کا کچھ نہیں پا سکتا ہے, کچھ نہیں پائے گا. اس لیے کہ قرآن روحانیت کا بھی مرکز ہے, اس کے کتنے موضوعات ہیں آج تک دنیا سمجھ ہی نہیں سکی ہے. کوئی بھی کتاب ہوتی تو اس کا خاص ٹاپک ہوتا ہے, لیکن قرآن کتنے ٹاپک پر ہے کوئی آج تک سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. امام راضی جیسا عظیم مفکر, مجدد, عظیم اسکالر, عظیم سائنسداں گھٹنا ٹیک دیا قرآن کے سامنے, کچھ نہیں سمجھ سکے. مولانا روم تو فرماتے ہیں رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے قرآن پاک کا زندگی پر مطالعہ کیا, زندگی بھر مطالعہ کرتا رہا. کہاں تک میں پہنچا ہوں؟ جیسے کوئی جسم ہو, اس جسم کی کھال کے بعد گوشت ہوتا ہے, میں خالی گوشت تک پہنچا ہوں. اور ہڈیوں کی بات ہے, ہڈی کے اندر جو مغز ہے وہ اندر کیا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. یہ عارف روحی مولانا روم کے بارے میں بات, یہ ہے قرآن, روحانیت کا مرکز ہے قرآن. ان لوگ کا نام آبو عالیہ تم کما یقولون ادھر لب تغو الا دل عرش سبیلا. اب یہ وہ سبب بتلا رہا ہے قرآن کہ قرآن کیوں انہیں بار بار قریب کرنا چاہتا ہے, کیوں قرآن مقدس کا نزول جو ہے مختلف پیرائے بیان میں ہوا ہے, مختلف اسٹائل میں ہوا ہے, اس کی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے. یہ رسول آپ فرما دیجیے, لو کان معہ آلہۃ کما یقولون, اگر اللہ کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بک رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, اِذًا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا, جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکلتے, کون لوگ؟ یہ لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب بتوں کے نام ہیں. ان کے ایسے ایسے نام لکھے، نام انہوں نے رکھا تھا کہ عجیب عجیب نام. یہ سارے نام تھے، یہ سارے کے سارے دلیل عقلی ہے. قرآن عقلی دلیل دے رہا ہے. مسلمان اسے ایسے قبول کر رہا ہے، لیکن ایک نام سلم کے لیے عقلی دلیل ہے. یہ عقلی دلیل کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی خدا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ کے علاوہ خدا تم مان لو تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ چاہیں گے کہ اللہ جو کہ عرش پر ہے تو یہ بھی عرش پر رہنا چاہیں گے، ہے نا؟ پھر عرش پر رہنا چاہیں گے تو عرش پر جو جائے گا وہی تو خدا ہوگا نا، اور جو نہیں پہنچ سکا وہ خدا نہیں. جو عرش پر پہنچ سکا وہ خدا، جو نہیں پہنچ سکا خدا نہیں. اور ان کی حیثیت یہ کہ ان پتھروں کی صورت عالی کی یہاں سے اٹھاؤ یہاں رکھ دو وہیں پڑے رہ گئے، یہاں سے اٹھاؤ یہاں رکھ دیا وہاں پڑے رہ گئے. اپنے جسم کی مکھی نہ ہٹال سکے، خدا بن سکتے تھے. اگر یہ خدا ہوتے تو عرش پر پہنچنے کی بات کرتے، اور عرش پر پہنچنے کے بعد جب ماد اللہ یہ سب امکانیات ہیں، سب امکانیات ہیں. قرآن ایک امکانی گفتگو کر رہا ہے جس کی پاسبلٹی ہے ہی، جس کو کبھی ہونا ہی نہیں ہے. کہ اگر یہ عرش پر پہنچ جاتے، عرش کا راستہ دیکھتے، عرش پر پہنچتے، اس کے بعد تب پھر نظام کائنات کے تعلق سے گفتگو ہوتی. اللہ فرماتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر دونوں میں اختلاف ہوتا، ہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے خدا کسی بھی مسئلے میں اکٹھا ایک ہی رائے رکھ لے، میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب دو بادشاہ کسی مسئلے میں ایک رائے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ تو خدا ہے، کیسے ایک رائے رکھیں گے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب گلستان کے اندر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ دہ گلیم دہ فقیر در یک گلیم میں خسپند، ولے دو بادشاہ در یک بل نگنجن. کہتے ہیں کہ دس فقیر تو ایک کمبل کے نیچے سو سکتے ہیں، مگر دو بادشاہ ایک مر میں نہیں رہ سکتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ دونوں اپنا اختیار چاہیں گے نا. یہ دنیا کے بادشاہوں کی بات تو خدائی کی بات ہے. پھر تو ایک کہتا میں پانی میں اس برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں آج دھوپ نکلنی چاہیے. اسی کو قرآن نے سورہ انبیاء شریف کے اندر کسی اور انداز میں بیان کیا ہے، لو کان فیہما آیۃ الا اللہ دا فسادتا. قرآن نے کہا ہے اگر زمین و آسمان میں خدا کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے لا فسادتا، تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام ختم ہو چکا ہوتا. اس لیے کہ دونوں ہر خدا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرتا تو نظام کہاں چل سکتا تھا. یہ صرف اس بنیاد پر ان کو عقلی دلیل دی جا رہی کفار و مشرکین کو، یہ عقل کے بود ہو اندھ ہو، تم کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ نظام کائنات تم دیکھو کہ سورج جیسے نکل رہا ہے ویسے نکل رہا ہے، جہاں ڈوبتا ہے ویسے ڈوب رہا ہے، رات جہاں جتنی گھنٹے کی ہوتی ہے وہاں اتنے ہی گھنٹے کی ہوتی ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی ذات اور اس کی وحدت پر دلیل ہے. اس کے باوجود تم یہ کہہ دو کہ اللہ کی خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہے، افسوس ہے. قرآن نے دلیل لو کانا معہ آلہتہ، اگر اللہ کے ساتھ اور خدا ہوتے تو اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو عرش کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے اس سے. یہ جو کفار و مشرکین کے بلیفس ہیں اللہ اس سے پاک ہے. وتعالی بلند ہے، عما یقولون جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان سب باتوں سے اللہ علوا کبیرا بہت بلند ہے. اس سینٹینس کا، اس آیت کا اگر تجزیہ کیا جائے، اینالیسس اگر اس کی کیا جائے نا، تو یقین کیجئے کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی کبریائی کے لیے اتنی عظیم آیت کریمہ اس کا بھی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے. اور یہ مشرکین کفار جو کہہ رہے ہیں اس سے بہت بلند ہے. عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لا یحد ولا یصور,
نہ اس کو سوچا جا سکتا ہے اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. یہ سوچ
تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. اسی کی تسبیح آسمان اور زمین, ساتوں آسمان اور زمین کر رہے اور جو کچھ ان میں ہے. اس کی تسبیح, اسی کی تسبیح ساتوں آسمان کر رہے ہیں, زمینیں کر رہی ہیں. ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے سب تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تسبیح کرتے اس کو سراہتی نہ, اس کی کبریائی بولتے, اس کی تعریف کر رہی ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحہ, ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے ہو. انہ کان حلیما غفورا, بے شک وہ علم والا بخشنے والا. اس آیت کریمہ کو ذرا سوچئے گا سمجھئے گا, قرآن ایک دعویٰ کر رہا ہے اور دعویٰ بھی بڑا عجیب سا, جیسے بالکل انہونا دعویٰ ہے کہ آسمان بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, ساتوں آسمان کرتے ہیں اور پھر زمینیں کر رہی ہیں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہتا قرآن, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور ہر شے اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف کر رہی ہے. سن کے ہو جائے ہمیں سنائی کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. قرآن نے کہہ دیا بولا إِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, تم ان کی تسبیحات سمجھ نہیں پا رہے ہو نہ سمجھ سکتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ جو کھولنے اور بند کرتے وقت آواز نکالتا ہے چون چون کی, وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے, وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. انسانوں اور جناتوں کو فقلین کہا گیا ہے. فقلین کہتے ہیں بوجھل کان والے کو, یعنی ہماری قوت سماعت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو سن سکیں. اس سلسلے میں حدیث ہے بہت ساری آئی ہے, بہت ساری. حضور فرماتے ہیں کہ میں سفلین کا رسول ہوں, یعنی جنات اور انسانوں کا رسول ہوں. چنانچہ خود حدیث پاک اس سلسلے میں آئی ہے, اللہ کے رسول نے صحابہ سے کئی بار فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں اگر تمہیں سنا لیا تو پاگل ہو جاؤ گے, تمہاری رات کی نیندیں اڑ جائیں گی. خود وہ حدیث آپ نے کام چاہے جائے کہ حضور چلے جا رہے ہیں سوار ہو کر, ایک جگہ پہنچے حضور, دو خبریں تھیں تو حضور کا گھوڑا بھجکنے لگا, حضور کے ساتھ اور بھی صحابہ بھجکنے لگا, شوقیاں کرنے لگا, حضور اتر گئے. اور اس کے بعد ایک صحابی سے فرماتے ذرا غور کیجیے گا, فرماتے جاؤ اس کھجور کے ہرے کھجور کے درخت کی دو شاخیں کاٹ کے لے آؤ, یا ایک شاخ کاٹ کے لاؤ. کاٹ کے لائے گی تو اس کو حضور نے پھاڑ کر کے ایک اس پر لگا دیا ہے خبر پر, ایک اس خبر پر لگا دیا. اب جو پیچھے صحابی تھے انہوں نے سوال کیا, رسول اللہ بات سننی ہے کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا اس لیے شوقیاں کر رہا تھا کہ قبر کے مردے پر عذاب ہو رہا تھا. گھوڑا نے سن لیا, گھوڑا نے دیکھ لیا, لیکن انسان ان کے ساتھ چلے جا رہے تو نہیں دیکھ سکتے. حضور نے دیکھا, حضور نے سنا. تو جانوروں کو بعض ایسے ادراکات دیے گئے جو انسانوں کو نہیں ہیں. اور گھوڑے کے تعلق تو یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے کتاب و یہاں تک کہ وہ اتنا حساس سینسٹیو جانور ہے کہ اگر میدان جنگ میں اس کو لے کر کے جائیے تو وہ چھپے ہوئے دشمنوں کے اثرات سونگتا ہے, اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے, وہ پیر اپنا زمین پر ایڑیاں مارنا شروع کر دے گا. اور اگر کہیں دریا میں آپ نے ڈال دیا اس کو تو جہاں تک ڈوبنے کے امکانات نہیں وہاں تک جائے گا, اس بار رک جائے گا. سب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سب گھوڑے کی خصوصیات جانتی ہے, اسی لیے اسلام نے اس کی اہمیت کے پیش نظر گھوڑے کا گوشت کھانا منع کر دیا, اس لیے کہ یہ آلہ حرب ہے, جنگ کا آلہ ہے, اس کے احترام کی بنیاد پر اس کی ضرورت ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن رہے ہو. کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے اپنے اپنے اعتبار سے. جو چیز زندہ ہے وہ تسبیح کرے گی,
ہے نا, لیکن ہمیں سنائی نہیں پڑ رہا ہے. اب دیکھیں آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھر بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے نا؟ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ستون, ایک کھجور کے تنا سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے مسجد نبوی شریف. جب ممبر بنا دیا گیا پلپٹ تو ہٹا دیا گیا تو ایسا رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے الگ ہو کر کے روئے. بخاری وغیرہ کی حدیث ہی صحابہ فرماتے کہ اس کے سسکنے کی آواز پوری مسجد نبوی شریف میں گونجتی تھی. رکھ رہے کہ نہیں رکھے؟ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو درخت جھک کر کے آپ کو سلام کیا کرتے تھے. چیزیں بولتی کہ نہیں بولتی؟ ایک عارف باللہ کا واقعہ ہے جب انہوں نے آیت کریمہ پڑھی کوئی منشے گا سبب حمدی کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تو ان کو کچھ تھوڑا ہوا کہ آخر کیسے تسبیح کرتی ہے. اب دیکھیں رب کریم نے ان کو بتایا کیسے تسبیح کرتی ہے. ان کو اسی اثنا میں, حالانکہ بہت عظیم عارف اللہ کے ولی کامل تھے, ان کو اسی اثنا میں ضرورت پڑ گئی بحث ہو جانے کی. مغلوں کے دیہاتوں میں ہوتا نہیں, وہ لوٹا لے کر کے جاتے ہیں گاؤں کے باہر, ایک دم معلوم ہے ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہاں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ بچے نہیں جان پائیں گے جو یہاں رہتے ہیں یا پیدا کیے ہیں. ہر جگہ ہے بھائی, وہی یہ عہد صحابہ کی بات ہے. حضور کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے, وہ سراب کر آیا ہوا ہے, لوٹے پانی لیا اور چلے گئے گاؤں کے باہر, کھیتوں میں چلے گئے, دور چلے گئے. حضور کے تعلق سے جتنی بھی اس قسم کی حدیثیں آئیں, کیا ہے حضور دور چلے گئے, درخت کو بلایا, درختوں کرکڑوں کو بلایا, پتھروں کو بلایا کر کے اکٹھا ہوئے, حضور نے اپنی ضرورت شریفہ پوری فرمائی. تو یہ طریقہ, انہوں نے ضرورت محسوس ہوئی سوچا کہ لاؤ لوٹا اٹھاؤ پانی لے کر کے لاؤ, اس لیے جا کر کے آؤں جلدی سے. جب لوٹے کے پاس گئے تو اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی, چھوڑ دیا اس کو اور آگے بڑھے. کھیت میں گئے, مٹی کا ڈھیلا ڈھیلا جاتے ڈیلا کو سوچا کہ اٹھاؤں اس سے میں استنجا کروں, آواز آئی اللہ اللہ, پاگل ہو گئے بلکہ, اب کروں تو کیا کروں, کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں, زمین کا عرش ذرہ بول رہا ہے, میں اس کا ناپاک نہیں کر سکتا ہوں. سجدے میں گر کے آواز کی, آواز تیری حکمتیں اور مصلحتیں بندہ نہیں سمجھتا, یہ اس کا کام ہے. اگر ہماری کانوں کے اندر شنوا کا جذبہ دے دیا جائے نا تو مر جائیں گے. قدم کہاں رکھیں گے, بیت الخلا کہاں جائیں گے, بیت روم کہاں کریں گے, پیشاب کہاں کریں گے, تھوکیں گے کہاں, بیٹھیں گے کہاں, کریں گے کہاں, کھائیں گے کہاں, زمین کا ذرہ ذرہ بولے گا تو پاگل ہو جائیں گے سن کر. یہ اس کا کرم ہے کہ تسبیحات کے اس پہلو کو ہمیں سننے سے معذور کر دیا, اس سے اس کا احسان ہے, اس کا احسان یقین کر. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم, تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. جو درخت یہ جو چڑیا بولتی ہے اللہ کی تسبیح ہے, جانور بولتا اللہ کی تسبیح ہے. حضرت غالباً بایزید بستامی یا ذوالنون مصری, دونوں میں سے کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی چھوٹی سی, غالباً 6-7 سال کی, وہ بہت بڑی عارفہ تھی, بڑی مالیا تھی, جنگلوں میں رہتے تھے, چھوپڑی بنا کر کے ہٹ بوٹی جس کو بولتے, اور آسمان سے جنت کا کھانا اترتا تھا. روز وہ گئے شکار کھیلنے دریا میں, دیکھا ذرا سا, کبھی انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی جنگ پانی کی یا کسی بھی چیز کی موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے. کہا تھا کہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے تو موت کی حافظ مل جاتی ہے. عارفہ تھی وہ بہت بڑی ولیہ تھی, وہ چھوٹی سی بچی بہت بڑی عارفہ تھی, انہیں کی وجہ سے دس جنت سے سارا اترتا تھا ان کے پاس, انہیں کی وجہ سے یہ گئے شکار کرنے کے لیے, جال ڈالی مچھلی دی, اور اس کے بعد اس بچی کو لیا کہ بیٹا اس کو زمین میں جھولی میں رکھو, بیگ میں کہہ لیجیے اپنی زبان میں. تو ان کی صورت حال یہ تھی کہ وہ مچھلی کو پکڑتے اس کو دیکھتی تھی کہ اگر اس کا ہوٹ ایسے سے ہلتا تھا تو اس کو پانی میں ڈال دیتی, جب کسی مچھلی کو پکڑ کے دیتے تو اس کو دیکھتی تھی ہوٹ ہل رہا ہے کہ نہیں ہلتا, اگر ہل رہا ہوتا آپ نے دیکھا اگر مچھلیاں اگر پکڑی ہے تو ان کا ہوٹ ضرور ہلتا, ہوٹ ہلتا ہے پانی میں ڈال دیا. شام کو لوٹ کر کے آئے سوچا کھانے کے لیے ہو گیا ہوگا, اب چلو کچھ بنائے کچھ بھونے کچھ کھائے, تو کہا بیٹی مچھلیاں کا میں نے سب پانی ڈال دیا, تم نے اتنی محنت سے صبح سے شام تک شکار کرا. بولے ابو آپ نے تو کہا تھا کہ جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے اسی کی موت ہوتی ہے, میں نے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے پھر پانی میں ڈال دیا کہ تاکہ پھر دوبارہ اللہ کے یہاں سے غافل نہ ہو. اور دوسرا فائدہ آپ یہ کہ اگر ہم کسی غافل مچھلی کو کھا دیں تو پھر خود بھی غافل ہو جاتے ہیں نا, اس بنیاد پر ڈال دیا ہر شے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. قول پر حدیث ہے, مجھے یاد آ رہا ہے حدیث ہے یا کسی ولی کا عارف اللہ قول بار ہے, ایک قول ہے کہ انسانوں اور جن قول حدیثی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں میں سے, مفہوم حدیث کی انسانوں اور جناتوں میں سے ہر کے علاوہ ہر شے میری رسالت کا اقرار کرتی ہے سوائے انسان اور جنات کے, یہ میری رسالت کے سلسلے میں چینی گنجا کرتے ہیں نبوت کے سلسلے میں. تو معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر شے رسول کو پہچانتی ہے نا, ارے بھائی درخت پہچانے یہ نمازا کیسی سے پال زندگی کی علامات جس میں ہے اس کو تسبیح کریں گی, وہ ابن ماجہ کے حدیث سے پاک حضور نے فرمایا حضرت جابر سے جا کر دو دو حضور کے درخت کھڑے ان کو بلا رہا ہوں, تو حضور بلا رہے ہیں, وہ گئے اور ان سے کہا کہ چلو تمہیں رسول کریم بلا رہے ہیں, ادھر جھکا ادھر جھکے ادھر جھکے ادھر جھکے اور وہاں سے کھسٹتے حضور کے پاس چلے, حضور نے فرمایا آج جم کے کھڑے ہو جاؤ, کہا جاؤ کنکروں کو بلا لیا اور پتھروں کو بلا لیا, گئے ان کو پتھروں کو کہا چلو حضور بلا رہے ہیں, وہ وہاں سے لگتے ہوئے چلے حضور کے پاس آئے, حضور نے فرمایا یوں لگ کے کھڑے ہو جاؤ, ہو گیا حضور نے اپنی ضرورت پوری فرمائی اور کہا کہ جابر ان سے کہہ دو وہیں چلے جائیں زندگی کے نام. حضور کھانا پا کھا رہے ہیں, پورا ایک ٹاپک بہت لمبا ہے, بچن مثالیں دے رہا ہوں, حضور کھانا کھا رہے ہیں اس میں سے کیا آواز آ رہی کہ یا رسول اللہ مجھ کو نہ کھائیں میرے اندر زہر ملا ہوا ہے, گوشت کی بوٹی تھی, یا رسول اللہ مجھ کو نہ کھائیں میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. جن جن چیزوں میں زندگی کی علامات ہے وہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, ہم اسے سمجھ نہیں سکتے, ہم اسے جان نہیں سکتے ہیں, بڑا کل تفقہ نہ تسبیح ہوں, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. لکھا ہوا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہم نے دیکھے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا کی تسبیح کرتا تھا, کھانے کے وقت کھانا اللہ کی تسبیح کرتا تھا. پھر فرمایا حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بے شک کے زمانے مجھے سلام کرتا تھا. پھر فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے, جب ممبر بنایا گیا اور حضور ممبر پر جب افروز ہوئے تو ستون رویا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی. یہ سارے واقعات بخاری کی حدیث اور مسلم وغیرہ سے لیے گئے, یہ فیکٹ. ہاں نکما اگر ہے تو انسان ضرور ہے, انسان نکمبا, انسان جو اشرف المخلوقات تھا یہ اللہ کی تسبیحات سے غافل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے لیے ساری کائنات بنائی ہوئی ہے, تو یہ اس کا نافرمان ہو گیا ہے. یا انسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم اور بزرگ رحم و فضل فرمانے والے پروردگار سے مغرور کر دیا ہے کہ تو اس کی عبادات سے روح قبض نہیں کرتا ہے. انہ کان حلیما غفورا,
بے شک وہ علم والا ہے, بخشنے والا ہے, کہ وہ بندوں پر اپنے عذاب کو نازل نہیں فرماتا. تو اے مشرکین مکہ, یہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے پوجتے ہو, کبھی ان سے تم نے پوچھا کہ تم کس کی تسبیح کرتے ہو؟ ان سے پوچھو تو یہ خود بتائیں گے کس کی تسبیح کرتے ہیں. یہ پتھر, یہ لکڑی, یہ کنکر, اسے پوچھو, یہ بتائیں گے. ہاں یہ بتائیں گے لیکن سمجھ نہیں سکو گے, اس لیے کہ تمہارے کانوں کے اندر وہ قوت سماعت نہیں کہ تم اس کو سن سکو, سمجھ سکو. اچھا صاحب, اگلی آیت کریمہ جو ہے اس کے تعلق سے ملاحظہ فرمائیں, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. اور یہ محبوب, تم نے قرآن پڑھا, ہم نے تم پر اور ان میں کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا. یہ آیت کریمہ اتری ہے دراصل ابو لہب کی بیوی, ابو لہب کی بیوی کے لیے. جب حضور کے اوپر آیت کریمہ اتری, تبت یدا ابی لہب و تب, اور پھر پوری آیت کریمہ, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب, نہ اس کے مال نے اس کو بچایا, نہ اس کے کسب و کمائی نے اس کو بے نیاز کیا. سیصلا نارن ذات لہب, جلدی ہی بھڑکتے ہوئے شعلے میں پہنچنے والا ہے. کون ابو لہب؟ وامرأته حمالۃ الحطب, اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھڑ بولتی ہے. وہ جمیلہ اس کا بڑی خوبصورت تھی. جب اس نے یہ سنا کہ میرے بارے, میرے شوہر کے تعلق سے, یعنی چچی, حضور کا چچا, حضور کی چچی, سگی, میرے شوہر کے بارے میں, میرے بارے میں محمد کا یہ خیال, بڑا سا پتھر اٹھائی مارے غصے کے, چلی تنتناتی ہوئی وہاں سے, جہاں ملیں گی اسی پتھر سے ان کے سر پہ مار دوں گی, کچل دوں گا ان کا سر. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصروف فرما دیا, حضور یوں پر دروا فرما, صدیق اکبر یوں بیٹھے ہوئے, یہ ادھر سے آئی, وہی بغل میں حضور تشریف فرما ہے, ان کو نہیں دیکھ پائے. وہ کہتے ابو بکر, وہ تمہارے صاحب کدھر گئے؟ میں نے ارادہ کیا تھا آج میری حجور کرتے ہیں, وہ میری برائی بیان کرتے ہیں, وہ یہ پتھر دے کے تری سے آج ان کا سر کچل دیا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حجو تو شاعر کیا کرتا ہے, حجو جانتے ہیں شاعری میں کسی کی برائی بیان کرنا, کچھ لوگ اس کو ہیجو بولتے ہیں, کچھ لوگ حجو بولتے ہیں, لفظ حجو ہے یا حجب ہے, دونوں لفظ ہیں. حضور شاعر تو نہیں ہے کہ شاعری میں کسی کی حجو بیان کرے. اور تنتناتی چلی گئی واپس. اب صدیق اکبر, یا سلطا کیا مجھے ہے آپ بیٹھے ہوئے, وہ آئی اس نے مجھ سے بات کی اور آپ تو نہیں دیکھ سکی چلی گئی. وہ ارشاد فرمایا حضور نے, ہاں جب وہ آئی تھی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے اور میرے درمیان مقرر کر دیا, وہ آڑ بن گیا تھا, اس بنیاد پر ان کو نہیں دے سکتے, ہے نا, حجاب پست ہوا, حجاب چھپا ہوا حجاب بنا دیا اللہ. یہی آیت کی تفسیر ہے. اس کو کچھ لوگوں نے بہت گھما پھرا کر کے کوئی اور معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن قدما کی تفسیر یہی ہے, قدیم تفسیر یہی ہے جو اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے, کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, پڑھا گیا تو ہم نے اس کے درمیان اور اس کے درمیان کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لائے حجاب کر دیا ہے. اب وہ رسول کریم کو نہیں دیکھ سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے یار یہاں پہ کہ آخر حضور کو کیوں نہیں دیکھ سکی ہے؟ فرشتہ اگر حجاب بن گیا تھا تو فرشتہ تو نور ہی ہوتا ہے, اور نور میں چیزیں اور روشن ہو جاتی ہیں. کیا خیال آپ کا؟ فرشتہ تو نور ہی ہوتا ہے بھائی, نور میں تو اور چیزیں روشن ہو جاتی ہیں, اس کا جسم لطیف ہے, اللہ
قدیم جسم کے ادھر سے ادھر دیکھو تو سب کیوں نظر آتی ہے, حضور کیوں نظر آئی جائے, اس لیے کہ فرشتہ بھی نوری اور رسول بھی نوری, دونوں نوری, نظر کون سا کیا ہے, بے حضور بھی تو نوری, دلی دو بار کا نوری, سبحان اللہ. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ٹھیس, اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے ہوئے. اب باپ یا ابو جہل وغیرہ آخری ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ یہ مشرکین مکہ یا منافقین مکہ, یہود و نصرانی, یہود و نصارہ نے مکہ, یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے ایمان لانے کی صلاحیت ہے ہی نہیں, چھین لی گئی ہے. ان کا کفر اتنا غالب ہے, ان کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے, رسول کریم کو تکلیف دیتے ہوئے, گستاخیاں کرتے ہوئے, اظہار آسانیاں کرتے ہوئے, اس قدر ان کا دل سخت ہو گیا ہے, اب ایمان لانے کے امکانات ہی امکان ہی ختم کر دیا گیا ہے. اس لیے قرآن پر پا جاتا ہے کچھ اثر نہیں کرتا, اور جن کے دل اطاعت رسول سے پہلے ہی طلب ریز تھے, قرآن پاک کی چند آیتیں سنی, اسلام قبول کر لیا, بہت سارے وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, قرآن پاک سن کر کے نفرت سے بھاگ جائے. کی بات اس کو سنو, جادو کا کلام ہے یہ, کاہن کا کلام ہے یہ, اس کو مت سنو, اس کے اندر بڑا عجب سا مسئلہ ہے, جو سنتا اسی کا بن جاتا ہے, لیکن سننے والے سنتے رہے, جسے قبول نہیں کیا نہیں قبول کیا, اپنی قسمت پر قیامت تک ہوئے جہنم میں جا کے جلے. سبحان اللہ, عجیب سی بات ہے کہ اس قدر ان کی دشمنی تھی اسلام سے قرآن سے. وقر کہتے ہیں کانوں کے اندر ٹھیکی ڈال دینا تاکہ آواز نہ سنائی پڑے, وقر بولتے ہیں عربی, کہا قرآن کہتا ہے کہ, اور اکنہ کہتے ہیں پردے کو, اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے کانوں میں ٹھیٹھیاں لگا رکھی ہیں کہ وہ سن ہی نہیں سکتے, سن ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ, نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك ويزهم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں, جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس مشورہ کرتے ہیں, جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم پیچھے نہ چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو کیا ہوا ہے. اس آیت کریمہ میں بتایا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ یا مشرکین اور کفار یا یہودی اور نصرانی جو تھے نا, ان کے درمیان کچھ وہ لوگ تھے جو کبھی کبھی وہ دھرب لقیم بن جاتے تھے, جب اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے تھے وہاں کی باتیں سننے کے بعد تو ان کا دل سخت ہو جاتا تھا, کچھ لوگ تھے, اور پھر جب حقیقت دیکھتے تھے اور حقیقت پر غور کرتے تو پھر وہ متنظر ہو جاتے تھے, اور کہتے تھے کہ یار بات تو صحیح ہے, محمد عربی جو کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں یار, مگر ہوتا کیا تھا, پھر جب لوٹ کر کے میرے شیطانوں کے پاس پہنچتے تھے پھر سخت ہو جاتے تھے. اچھا, اب آپ اندازہ لگائیں, ذرا سوچیں, کبھی حضور بیٹھے ہوئے ہیں, منافقین کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے, ورث لے رہی ہے, وہ سن رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ اسلام قبول کر لے وہ یا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی اچھا خیال رکھے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باہر نکلنے کے بعد اس میں سے کتنے زہریلے پوائنٹس ہم کو ملے ہیں, کیا ہم اس کو کمیونٹی کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کے بعد ایک پوائزن پھیلے, ٹرننگ پوائنٹ ہو, تاکہ پوری کمیونٹی جو ہے ان کے مخالف بن کر کے پتھر مارنا شروع کر دیں. اس لیے بیٹھتے تھے, اس لیے بیٹھتے تھے. جرم کیا تھا رسول کریم کا؟ صرف یہی نہ کہ اللہ کے رسول ایک خدا کی دعوت دیتے تھے, قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے, قرآن کے حق ہونے پر دعوت دیتے تھے, اور تمہارا ایک حشر ہوگا جس میں تمہارے تمام عملوں کا محاسبہ کیا جائے گا, اس کی دعوت دیتے تھے. یہی بس, یہ باتیں ان کو کیوں اتنی بری لگتی تھی بھائی, کوئی گالی تھوڑی تھی, آپ پتا چلا کہ اصل میں ہے کیا, جب مزاج آدمی کا مریض ہو جاتا ہے تو ہر صحت مند چیز اس کو خراب لگنے لگتی ہے. ایک ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہم جانتے ہوں گے کہ نمونیا ہو جائے کسی کو تو اس کو دودھ اگر پلایا جائے تو دودھ پینے والا اس نمونیا والے کو دودھ پلایا جائے تو کیا بولے گا, وہ کروا ہے آج تو میں نہیں پیوں گا, بڑا خراب ہے. اب بتائیے کہ اس کے دودھ میں خرابی ہے کہ اس کے مزاج میں خرابی ہے؟ صاف سیدھی سی بات ہے,
سیدھی سی.
کفر کی بنیاد پر ان کا مزاج اتنا بگڑ چکا تھا کہ حق بات قبول نہیں کر پاتے.
اللہ ایک ہے, زہر لگتا تھا. قرآن اللہ کا کلام ہے, زہر لگتا. میں اللہ کا آخری رسول ہوں, زہر لگتا تھا. موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے, حساب ہوگا, زہر لگتا تھا. یہ صورتحال ہے. سبحان اللہ, مودودی صاحب کے کمنٹ پر ہو جائے اس طرح. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب ہوتے تو میں ان کو خط لکھتا کہ مودودی صاحب ذرا اپنی تفسیر پر اب دوبارہ نظر ثانی کی دیے, ہوتے تو میں ان کو خط لکھا. واقعی مودودی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ حضور وہابی تھے. جی پڑھیں, میں سنا رہا ہوں, دیکھ رہے آپ. تیس آیت کریمہ کا فٹ نوٹ دکھایا انہوں نے.
وَإِذَا ذَكَرَكَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ ہے آیت کریمہ, اس پر ان کا فٹ نوٹ پڑھا جاتا ہے. یعنی انہیں یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو. بات بالکل صحیح ہے, یہاں تک بالکل صحیح حق ہے. ان کے بنائے ہوئے دوسرے ارباب کا کوئی ذکر نہیں کرتے, یہ بھی صحیح ہے. اب اس کے بعد جملہ بنایا جا سکتا ہے, ان کو یہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے. ان کو یہ وہابیت, ان کو مشرکین مکہ کو یہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے. اس سے پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان اللہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے تھاٹ آف اسکول کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہ ورڈ آج کے 100 سال پہلے پیدا کیا گیا ہے. یہ ورڈ آج کے 100 سال پہلے پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے یہ ورڈ اس معنی میں پیدا نہیں تھا, بلکہ میں کہتا ہوں پیدا ہی نہیں تھا, ہے نا. اب اس کے بعد کمپیئرنگ بڑھایا جا فرمائیے, لفظ وہابیت کے ساتھ عقائد اہل سنت کی جو انہوں نے پامال کی ہے, اس کو جو ڈیمیج کیا اس کو بڑھایا جا فرمائیے. پھر مطلب اس کو, ان کو یہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے. نہ بزرگوں کے تصرفات کا کوئی ذکر, نہ آستانوں کی فیض رسانی کا کوئی اعتراض, نہ ان شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراج تحسین جن پر ان کے خیال میں اللہ نے اپنے خدائی کے اختیارات بانٹ رکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک علم غیب ہے تو اللہ کو, قدرت ہے تو اللہ کی, تصرفات و اختیارات ہیں تو بس ایک ہی اللہ کے. آخر یہ ہمارے آستانوں والے بھی کوئی چیز ہے یا نہیں, جن کے یہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے, بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے, کاروبار چمکتے ہیں اور منہ مانگی مرادیں پر آتی ہیں. حاشیہ نمبر 52 آپ جتنے ورڈ ہیں میں ایک ایک ورڈ کو آپ کو پڑھ کے بتلا رہا ہوں, پھر سنائیں آپ. نہ بزرگوں کے تصرفات کا کوئی ذکر, یہ کون بزرگ ہے؟ ابو جہل, ابو لہب, شہبہ عقبہ, عمیہ بن خلف, یہ کون بزرگ ہیں؟ لفظ بزرگ کہہ کر کس عمر کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے. یہ امت کے کروڑہ کروڑ اور یا کامل کی طرف اشارہ ہے, چاہے داتا بن بکر وحیری ہو, چاہے خواجہ بن نواب ہو, چاہے امام رفاعی ہو, چاہے مودود سیدہ مودود چشت ہو, چاہے وہ سپاہ ہو, کوئی بھی ہو, حتیٰ کہ رسول کریم کے بعد صحابہ کرام بھی اولیاء کاملین ہیں, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. دوسری بات یہ, نہ آستانوں کی فیض رسانی کا کوئی اعتراض کہ ابو جہل کی کوئی قبر کا کوئی آستانہ بنایا گیا تھا کیا ابو لہب کا کوئی آستانہ بنایا گیا تھا؟ لفظ آستانہ کا اس سے زیادہ غلط استعمال لغت میں کہیں نہیں ہو سکتا کسی زبان میں. آستانہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آستانہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے آج تک؟ لفظ حقیقتوں اپنے معنوں کی حقیقتوں کو کھو دیا کرتا ہے. آستانہ یہ کسی پنڈت کے مندر کا نام نہیں ہے. آستانہ ابو جہل اور ابو لہب کی قبروں کا نام نہیں ہے. آستانہ کہا جاتا ہے ہر اس خدا رسیدہ بندے کی قبر کو جہاں سے بندے قابل فیض حاصل کرتے ہیں. مودودی کے انکار کرنے سے کیا اولیاء کامل کی بارگاہوں کا فیض بند ہو جائے گا؟ ایسے لوگ چیختے رہے, ابن تیمیہ جیسے لوگ چیختے رہ گئے, کبھی کچھ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ یوسف کی رحمۃ اللہ تعالیٰ تقوی یوسف کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اس کا کھڑیا کھڑا کر دیا ابن تیمیہ کا. اور آگے بڑھا جاتا ہے, نہ ان شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراج تحسین جن پر ان کے خیال میں اللہ نے اپنے خدائی کے اختیارات بانٹ رکھے ہیں. یہ ان کی خود فرضی کہانی ہے آجناب کی, یہ جنہوں نے خود ایک نظریہ اپنے اوپر فٹ کر رکھا ہے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ ہماری تھاٹ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کامل خدائی اختیارات رکھتے ہیں. یہ سننی کا عقیدہ نہیں ہے, یہ کسی سننی کا عقیدہ نہیں. سماد اعظم جس کا ذکر حدیثی پاک میں ہے, کیا ہے وہ, انہوں نے فرمایا کہ سماد اعظم کو لازم پڑھو. سماد اعظم جس کا ترجمہ علی سنت جماعت ہے, سماد اعظم کی ڈکشنری میں یہ ذہنی پیداوار کہیں نہیں ملے گی آپ کو. یہ خود مودودی صاحب کی فکر ہے, جو مودودی صاحب کے ذہن کے اندر تھی انہوں نے اپنی کتاب میں اتار دی ہے. اس کا قائل مودودی صاحب اور اس کی یہ, یہ, یہ فکر جہاں فٹ ہوتی ہے وہ مودودی صاحب ہے. سنیے کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں, کوئی سنی کبھی نہیں سمجھتا ہے کہ سرکار داتا یا سرکار خواجہ یا سرکار ہو صفات اللہ کے خدائی کے ٹھیکیدار ہے. کوئی ثابت کر دے کہ کسی معتبر عالم نے اپنی کتاب کے اندر ایسا کوئی لکھا ہے, میں اپنی جیب سے اس کو پاس اڈا دوں گا. کوئی ثابت کر دے ہمارے کسی سنی عالم کی کتابوں کے اندر معتبر علماء جن کی قلم اور کتابوں کا اعتبار ہے, جو فٹ پاتھ صاحب کوئی لکھ تو اس کی بات نہیں کر رہے. ہم نے زبان کر رہے ہیں اس لیے کہا ہے علماء ربانی, یہ کوئی ثابت کر دے. اور آگے پھر کیا وہ کہتے ہیں کہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک علم غیب ہے تو اللہ کو, قدرت ہے تو اللہ کی, تصرفات و اختیار ہے تو بس ایک اللہ ہی کے, آخر یہ ہمارے آستانوں والے بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ یہ کس نے ثابت کیا, کس نے کہا ہے کہ آستانے والوں کو غیب کا علم ہوتا ہے, کس نے کہا ہے؟ سوچے کہ کس قدر دلیلہ دہنی ہے, ایک پورے مذہب کو ڈیمیج کرنے کی ناپاک سازش تھی. بالکل کوئی شخص مجمع کھڑا کر کہہ دے صاحب کہ صاحب فلاں قوم کے لوگ یہ کرتے ہیں, فلاں شخص سور کو جائز کہتا ہے, حالانکہ اس نے کہا ہی نہیں ہے. تو یہ کہنے والے کے اوپر الزام جائے گا کہ جس کے بارے میں کہے گا اس کا الزام جائے گا؟ کہنے والے پر الزام ہے, مودودی کا سارا الزام خود اس کی ذات پر. لوگ تفسیر القرآن کو کہتے ہیں بڑی اچھی تفسیر لکھی گئی ہے. تفسیر میں کہتا ہوں اس سے زہریلی کتاب کوئی لکھے گی, صرف یہ ایز اے لینگویج جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, بس صرف ادبی چاشنی اس کے اندر پیدا کر دے گی, تفسیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس کی تفسیر کے اوپر اگر مجھ کو وقت ملے نا تو میں بتا دوں کہ یہ کہاں سے کلیکشن ہے. اس کتاب کا جو ماخذ ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر کی تقریباً 85% تفسیر القرآن میں لکھی گئی ہے. 15% جہاں مودودی صاحب اپنی لکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ریشم کے اس میں جو ہے ٹاٹ کا پیوند لگنا شروع ہو رہا ہے. یہ مودودی صاحب کا رویہ ہے, تفسیر ابن کثیر کا نہیں ہے, یہ حاشیہ جو ہے ابن کثیر کا نہیں ہے, یہ مودودی صاحب کا ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ صاحب مودودی صاحب یہاں پہ پیوند لگا رہے ہیں, ریشم کے اس میں ٹاٹ کا پیوند لگا رہے ہیں. اندازہ لگائیے یار اس قدر جرأت مندانہ اقدام ہے کہ رسول کریم کے اوپر اتنا بڑا الزام جو آبی تھی وہ اس قدر الزام کہ صحابہ اور یا کامل کے آستانہ آئے مبارکہ کو جن کے آستانہ کرم سے فیض بڑھتا ہے ان کے تعلق سے اس قسم کی گستاخانہ والا دل جب آدمی کا مردہ ہو جاتا ہے تو ایسی بکواسیں کرتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا معروف فکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, سیدنا معروف کراچی رضی اللہ تعالیٰ عظیم الشان ولی کامل ہے,
ان کے آستان کرم کے تعلق سے یہ بات حد تواتر تک مشہور ہے کہ ان کے آستان کرم پر جب بھی کسی شخص نے کوئی منت مانگی ہے ان کے واسطے سے اللہ کے حضور, تو اللہ نے ضرور قبول کیا ہے.
یہ بد فہمی بد سمجھنے کا جو غلط انداز ہے اس کو میں کلیئر کر دوں کہ یہ لوگ سیدھے سادھے سنیوں کو کیسے پھانس کر کے گمراہ کر کے ان کو بددین بنا دیتے ہیں, اس کو سمجھیں آپ.
دیکھیں
کہتے کیا ہے کہ یہ لوگ قبروں سے مانگتے ہیں, یہ کہتے ہیں.
میرا دعویٰ کہ کوئی ثابت کر دے کسی قبر سے کسی نے مانگا ہو,
ثابت کر دے کوئی کسی سنی معتبر عالم سنی کی کتاب سے کوئی ثابت کر دے قبروں سے مانگتے ہیں.
نہیں یہ عقیدہ نہیں ہے, ہر مانگنے والا اللہ سے مانگتا ہے. لیکن چونکہ اولیاء کاملین خود حدیث قدسی کی روشنی میں لا کے اتنے برگزیدہ ہوتے ہیں کہ قرآن اللہ رسول خود فرماتے ہیں کہ وہ انسان لَأُعْطِيَنَّهُ, حدیث قدسی ہے یہ کہ جب میرا ولی بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے میں اس کو ضرور دیتا ہوں.
اگزیکٹلی حدیث کا ورڈ پڑھ رہا ہوں, وہ انسان لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِزَّنَّهُ, جب میرا ولی بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے نا تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں, شوق اس کو دینا ہی دینا ہے مجھے, اور جب وہ میری پناہ چاہتا ہے تو اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. اب کوئی بھی شخص کسی آستانے پر کیوں گیا, کس لیے گیا؟ اس لیے گیا کہ حضور نے خود حدیث قدسی اللہ نے خود فرمایا ہے کہ چونکہ یہ مانگے گا تو میں دوں گا, لہذا ہم اس کے یہاں جاتے کہ تم مانگتے ہم کو دلاؤ, اس سے مانگنے کی بات نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یار اگر اس سے مانگ بھی لیا جائے تو جب بھی شرک نہیں ہو سکتا, یہ کوئی ثابت کر دے. وہ لازم آئے گا کہ ہماری زندگی کا ہر مسئلہ شرک بن جائے. میں نے ابھی عبدالصمد سے کہا پانی لے کر کے آؤ, میں نے عبدالصمد سے مانگا کہ نہیں مانگا پانی, تو وہ شرک ہو گیا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ مجھ کو پانی کی ضرورت ہے, پانی پلا دے. تو یہ شرک ہو گیا. یہ ہر آدمی اپنی زندگی کی تمام ضرورتوں کو دوسرے کے ساتھ اللہ نے, اس لیے یعنی جس کو کہتے ہیں سیاست مدن, ایک کمیونٹی میں رہ کر کے لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اگر اس سے ہم صرف نظر کر لیں تو ہماری زندگی اجر بن جائے, تباہ ہو جائے. دوسری کیسے ہو سکتا ہے؟ ماندہ رب العالمین اللہ ہدایت ہے. ایمان بچائیے, ایمان کا بچانا بہت ضروری ہے. میں نے دوپہر میں اسی لیے کہا کہ ہر شخص کی کتاب پڑھنے کا مجاز آپ کو نہیں دیا گیا, آپ صرف اہل سنت و جماعت کی کتابیں پڑھیں, یہاں تک کہ ان علماء کو ان کتابوں کے پڑھنے کی اجازت دی جائے گی جو رد کرتے ہیں اور ان کتابوں سے متاثر نہیں ہو سکتے, عام عالم کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. غیر میں نے بات آئی سے مجاز کر دیا, یہ ایسا شعور قرآن کی کرامت ہے. اللہ ہدایت ہے. انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا, تو دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دی ہیں تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پا سکتے. یہ رسول آپ کو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے, اس جادوگر کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ اللہ, بات کیا تھی؟ حضور پر جو الزامات لگائے ان لوگوں نے, کبھی کہا یہ پاگل ہے, کبھی کہا مجنون ہے, کبھی کہا جادوگر ہے, کبھی کہا اس کو اس کا کوئی جنات پڑھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں بار بار وہ بدلتے رہے؟ ایک بات کہی تو اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے, ایسا نہیں, اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ رسول کریم کی ذات کے مطابق وہ فٹ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, تو خود ہی اپنی اوپینین بدل دیتے تھے. نہیں ایسا نہیں, ایسا کہو. پھر کہا نہیں جادوگر ہے. پھر جب جادوگر کہا تو اس کے بعد دیکھا کہ یار جادوگر کا لفظ بھی حضور کے لیے فٹ نہیں ہو رہا ہے, یہ تو ذات بڑی بلند ہے. تو پھر کہا کہ مجنو ہے, تو کہا کہ یار مجنو تو اتنے ہوش کی باتیں نہیں کیا کرتا ہے, یہ تو بڑی عظیم ذات ہے. تو کچھ کہا کچھ کہا, یعنی ایک بات بولتے تو دوسری بات بول کر کے پہلی رات بات کو خود ہی غلط کر دیا کرتے تھے, اپنی ہی بات کو کہتے اور اپنی بات سے اس کو غلط کر دیتے تھے. یہ ان کی صورت حال تھی. یہ حضور کا معجزہ ہے, رسول کریم کا یہ معجزہ ہے کہ باطل خود اپنے قول کی روشنی میں خود اپنی باتوں کو غلط قرار دے رہا ہے. انظر کیف ضرب لک الامثال, دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دی ہیں رسول, تمہیں جادوگر کہا ہے
اللہ.
وقالوا اذا كنا عظام ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. اور بولے اب دیکھیں ان کا بلیف کیا, مرنے کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے, یہ ہڈی سڑ جائے گی, گل جائے گی, مٹی ہو جائے گی, پھر اٹھائے جائیں گے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزا ریزا ہو جائیں تو کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے.
اللہ اکبر. قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم.
آپ کہہ دیجئے میرے محبوب تم ہڈی کی بات کر رہے ہو, ارے میاں پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی مضبوط ہو, بہت بڑی ہو کہ وہ کبھی سر نہیں سکتی کر نہیں سکتی ہے, وہ بھی تم ہو جاؤ.
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُ.
پھر بھی تمہیں اٹھنا ہے,
موت کے بعد بھی زندگی.
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا. یہ یہاں پہ استہزاء کا انداز ہے, کون کسنا ہے, رسول کریم کا مذاق اڑانا ہے.
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا.
تو آپ کہیں گے تو پھر ہمیں پیدا کون کرے گا, واپس کون لائے گا, جب مر گئے تو پھر کون پیدا کون کرے گا. بھائی ہڈی ہو, ہڈی سڑ گئی, کھالیں اتر گئی ہیں, جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے مٹی بن گیا ہے, میں یہ دوں نا, دوبارہ کون پھر واپس کرے گا, کون پیدا کرے گا. مذاق اڑا.
الذی فطرکم اول مرہ.
تو جب ایسی بات آپ سے بولے رسول تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے تم کو پہلی بار جب پیدا کیا تھا
اس وقت تو پانی کا قطرہ تھے,
ماں اور باپ کے پانی کے قطروں کے اختلاط اور آمیزش سے تم بنے ہو. پانی کا قطرہ تو ہڈی بن سکے, گوشت بن سکے, کھال بن سکے, اور رب کریم اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ تم کو پیدا کر سکے.
قل الذی فطرکم اول مرہ,
کہہ دیجئے کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. فَسَيُنْغِدُونَ
إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ.
تو اب تمہارا مذاق اڑاتے ہوئے سر ہلا کر کے ایسے کہیں گے, ایسے ایسے
مَتَاهُ. اچھا تو یہ ہوگا کب؟
پہلے سوال کیا کون واپس لائے گا, تو پھر کیا کہا, جواب دے دیجیے گا کہ جس نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا وہی واپس لوٹ آئے گا.
متا ہوں تو یہ ہو رہا سر بتاؤ,
یہ مذاق ہی ہے.
قل عسى ان يكون قريبا.
تم اے رسول کہہ دو ان قریب جلدی ہی ہونے والا ہے, گھبراؤ نہیں.
جب ادعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا.
جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر تھوڑا, سمجھو گے کہ ہم دنیا میں بہت یعنی قبر بہت تھوڑی مدت تک کے لیے رہو گے. پوچھتے ہیں تم سے کہ ہوگی کب, بتا دو, جلدی ہونے والی ہے قیامت.
یعنی اچھا بدھ کی ذہنیت تھی واقعی میں,
ہر صالح بات ہر صالح نظریہ کا انکار کرتے تھے,
ذہن گر چکا تھا.
سوال کرنے کی بات کب ہوگا حضور, ہوتے تم ساری باتیں کلیئر کر کے بتا دیے. یہاں تک کہ علامات قیامت کے تعلق سے میں نے شاید گزشتہ پروگرام بنایا کر بتایا ہے, یہاں تک تو حضور نے فرمایا جمعہ کا دن ہوگا, محرم الحرام کی دسویں تاریخ ہوگی, صبح صادق کے وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے, حضرت سجدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, اس کی آواز پہلے بڑی میٹھی سریلی خوبصورت اچھی لگے گی, پھر وہ آواز سخت ہوتی چلی جائے گی, بڑھتی رہے گی, یہاں تک کہ اتنی سخت ہو جائے گی کانوں کے پردے پھٹ پھٹ جائیں گے, اور اس آواز سے لوگ زمینوں پر گر کر کر کے مرمر جائیں گے,
پھر اور سخت ہوگی, زمین ہلنے لگے گی, مکانات ٹھہرنے لگیں گے اور سخت ہوگی, پہاڑ ہلیں گے اور سخت ہوگی, زمین پھٹ جائے گی پہاڑ پھٹ جائے گا اور سخت ہوگی, پھر ان پہاڑوں کی صورت حال یہ ہوگی کہ ٹکرا ٹکرا کر کے وہ
ریزا یعنی دھول بن جائیں گے, دھول دست ہو جائیں گے,
روئی کے کالے کی طرح سے اڑیں گے فضا میں. اسی قرآن کہتا ہے آسان یقون قریبا,
تو رسول آپ کہہ دیجئے کہ جلدی ہی نزدیک ہی ہے, وہ جو اس کا تم انتظار کر رہے ہو نا, جب وہ آئے گی تب تمہیں پتا چل جائے گا.
پھر کیا ہوگا نا کہ ہم فتستجیبون بحمدی وتظنون ان لبثتم الا قلیلا, تو قبر سے ہر شخص اللہ کی تعریف کرتا اٹھے گا, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان, ہر شخص اللہ کی تعریف کرتا اٹھے گا. کیوں بھائی؟ مسلمان اس لحاظ سے کہ چونکہ اس نے دین اسلام قبول کیا تھا, اللہ کی تعریف اپنی پہلی زندگی میں کر چکا ہے, لہذا جب اپنی قبر سے آئے گا تو اس کی زبان پر اللہ کی کبریائی کا ذکر ہوگا. اور کافر اس لیے کہ آج اس کو گنجائش ہی نہیں کہ انکار کر سکے, وہ دیکھ رہا ہے کہ آج ساری قدرت, سارا اختیار, ساری بڑائی اور ساری تعریف رب کریم کی ذات بالا صفات کے لیے, لہذا وہ بھی تعریف کرے گا. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا وہاں, اگر دیکھنے کے بعد مانا, تو اب یہ مانا ماننا تمہارا نہیں مانا جائے گا, آج ہی مانو جو کچھ ماننا ہے. اندیکھا یہ مشرکین مکہ, کفار مکہ, مرتدین, منافقین, یہود و نصارہ, جتنی بھی ریشہ دوانیاں کرتے تھے رسول کریم کے اوپر, قرآن کی ایک ایک آیت اس کے جواب میں اترتی تھی, اس لیے کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور رسول کریم کے ذریعہ ایک نظام حیات سے نو لانا تھا ان کے لیے. یہ آج کی مختصر تفصیل تھی, انشاءاللہ بقیہ گفتگو پھر ہو رہی ہے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد ما دام وجودی و کرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ رب کریم. قرآن مقدس کی تشریح و تفسیر میں, ترجمہ اور ترجمانی میں اگر مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, اے رب کریم اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل میں شرف قبول عطا فرما, اور قرآن مقدس کا پرتو اس کا روحانی اثر ہمارے دلوں پر جاری فرما. دنیا اور آخرت میں قرآن مقدس کو ہمارے لیے حالی و رہنما اور شافع و مشفع بنا دے. یا اللہ دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں قرآن پاک کو ہر منزل پر ہمارے لیے نوخار بنا دے. قرآن پاک کے ذریعہ اس کے وسیلے سے ہم سے راضی ہو جا اور ہم سب پر فضل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه سیدنا مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.